أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 13ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں سورہ مبارکہ یوسف کی باقی ماندہ آیتیں، یعنی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 111، یہ آیتیں 13ویں پارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ رعد، یعنی پوری سورہ مبارکہ رعد 13ویں پارے میں ہے، اور پوری سورہ مبارکہ ابراہیم یہ بھی 13ویں پارے میں ہے۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے جناب یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے، یعنی جو 12ویں پارے میں خداوند کریم نے جناب یوسف کا قصہ بیان کیا تھا، اسی کے تسلسل میں خداوند کریم نے جناب یوسف کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی وزارت کا تذکرہ کیا کہ جب مصر کے بادشاہ کے سامنے جناب یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص امور پر معین کروں۔ تو اس پر جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا قلمدان دے دے، یعنی مجھے جو زمین کے خزانے جو زراعت ہے اس کا مجھے وزیر بنا دے، اور میں جو ہوں وہ حفیظ بھی ہوں، یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور جاننے والا ہوں، یعنی مجھے کام کا بھی علم ہے، میں جانتا ہوں اس کام کو۔ تو پھر جناب یوسف کو وزیر بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے اور وہ جناب یوسف کو نہیں پہچان سکے، لیکن جناب یوسف نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ تم اپنے ایک بھائی کو نہیں لے کے آئے ہو جس کا نام بنیامین ہے، اگلی بار جب آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، تو پھر تمہیں گندم ملے گی۔ اور پھر اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ جو پیسے ہم نے ان سے لیے ہیں یہ واپس دوبارہ ان کے جو مال و متع ہے اس میں رکھ دیں، ان کی سواریوں میں رکھ دیں، تاکہ جب یہ گھر لوٹیں اور ان کو اپنے پیسے دکھائے دیں تو یہ دوبارہ پلٹ کر آئیں۔ جناب یوسف کے بھائی پلٹ پلٹے اور جب دیکھا کہ وہ پیسے ان کے سامان میں رکھے ہوئے ہیں تو کہا کہ اب ہمیں دوبارہ جانا چاہیے، اور اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمیں جو وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی بن یامین کو لے کر آؤ گے تو پھر تمہیں گندم ملے گی۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا کہ نہیں، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم بن یامین کو اب کی بار لے کر جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو تم جناب یوسف کو بھی یہی کہہ کر لے کے گئے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لہٰذا جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو راضی نہیں ہوئے کہ بن یامین کو ان کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محکم قول لیا، خدا کی قسم کھلوائی، اور پھر اس کے بعد بنیامین کو جانے دیا اور کہا کہ دیکھو اب کی بار جانا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر وہ چلے گئے، دوبارہ مصر پلٹے، اور مصر میں آنے کے بعد جیسے ہی جناب یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر اب کی بار گندم دیا، اور جناب یوسف نے یہ سوچا کہ اب کی بار بنیامین کو مصر میں ہی روکا جائے۔ تو اس کے لیے جو جناب یوسف نے تدبیر کی اس کو خدا کریم نے بیان کیا کہ جو شاہی پیمانہ تھا گندم کو تولنے کا، وہ کا اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ اس پیمانے کو جو بنیامین کی جو سواری ہے اس میں چھپا دو۔ اور پھر جب وہ پلٹنے لگے تو شور مچ گیا کہ بھائی شاہی پیمانہ غائب ہو گیا ہے، تو جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہماری تلاشی لے لیجئے کہ اگر اس میں کوئی آپ کا پیمانہ ملے۔ تلاشی لی گئی تو جناب یوسف نے کہا کہ جس سواری سے بھی شاہی پیمانہ ملے گا اس کو ہم اپنے پاس گرفتار کر لیں گے، یعنی گویا وہ ایک طریقے سے گرفتار ہو جائے گا اور سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ جب بنیامین کی سواری سے ایک مرتبہ پیمانہ نکلا تو جناب یوسف کے جو دوسرے بھائی تھے وہ گھبرا گئے کہ اب تو یہ بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے والد گرامی سے وعدہ کر کے آئیں کہ ہم بنیامین کو واپس پلٹائیں گے۔ تو وہ جناب یوسف کے سامنے التجا کرنے لگے کہ دیکھو ہمارا جو والد ہیں وہ بہت بزرگ ہیں और वो इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी को रखना ही है तो हम में से किसी को रख लें, बिन्यामीन को छोड़ दें। लेकिन जनाब यूसुफ़ ने कहा कि नहीं, कि जिसकी सवारी से शाही पैमाना निकला है उसी को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। और इस तरीके से जनाब यूसुफ़ ने हीला किया, बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। फिर ये दोबारा पलटे अपने वालिद गिरामी के पास और वालिद गिरामी को किस्सा सुनाया। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा गमज़दा हो गए और वो कहने लगे कि मैं पहले ही तुमसे कहता था कि तुमने यूसुफ़ की हिफाज़त नहीं की, तो तुम बिन्यामीन की किस तरीके से हिफाज़त करोगे। इसके बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जो कि पहले ही जनाब यूसुफ़ की जुदाई में गमज़दा थे, अब मज़ीद गमज़दा हो गए और उस गम और हुज़्न को खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में बयान किया। फरमाया कि वतवल्ल अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ा वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम, के हज़रत याकूब ने अपने बेटों से रुख मोड़ा, मुंह को मोड़ लिया और कहने लगे कि हाय यूसुफ़, और हाय यूसुफ़ कहते हुए यानी इतना उन्होंने गिरिया किया कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, और जबकि वो गम को दबाए हुए थे। यहाँ तक कि इतना हज़रत यूसुफ़ को उनके भाई को याद करते थे कि जनाब यूसुफ़ के भाई अपने वालिद गिरामी से कहने लगे, कालू तल्लाह तफ्तऊ तज़्कुरु यूसुफ़ा हत्ता तकूना हरज़ा अव तकूना मिनल हालिकीन, कि बाबा जान आप बस कीजिए, कितना यूसुफ़ को याद करेंगे आप, इस कदर यूसुफ़ को याद करते हैं कि हमें खौफ है कि या तो आप पिघल जाएंगे या फिर आप हलाक हो जाएंगे। इस पर जनाब याकूब ने जवाब दिया, क़ाला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाही व अलमु मिनल्लाही मा ला तअलमून, कहा कि मैं तो अपनी परेशानियों और अपनी रंज की जो फरियाद है वो खुदावंद करीम की बारगाह में करता हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो कि तुम्हें नहीं मालूम। इसके बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को कहा कि जाओ दोबारा जाकर यूसुफ़ को और उसके भाई को तलाश करो और खुदा की रहमत से मायूस ना हो। ये दोबारा पलटे और जब मिस्र में जनाब यूसुफ़ को देखा तो जनाब यूसुफ़ से कहने लगे कि हम जो है बहुत गमज़दा हैं, हमारे वालिद गिरामी जो है, हमारा घराना जो है वो मुश्किल वो परेशानी में है, हम तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सी कीमत लेकर आए हैं, लेकिन हमें पूरा पैमाना गंदम का दो और हम पर उसके अलावा कुछ सदका भी करो, खुदावंद करीम सदका करने वालों को पसंद करता है। इस पर जनाब यूसुफ़ ने इनसे सवाल किया कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? तो फिर वो पहचान गए कि हाँ ये जो है वो हमारे भाई यूसुफ़ हैं, और फिर वो तौबा करने लगे और कहने लगे कि हमारी गलतियों को और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। जनाब यूसुफ़ ने उनकी तौबा को कबूल किया। फिर इसके बाद जनाब यूसुफ़ ने इनसे कहा कि अब की बार जब जाओ तो तमाम घराने को मेरे पास लेकर आना, यानी वालिद वालदा को, तमाम घर वालों को लेकर आना, और अभी जब जा रहे हो तो ये मेरी कमीज़ जो है वो लेकर जाओ, ताकि इस कमीज़ को देखकर मेरे बाबा का जो गम है वो कुछ कम हो सके। जैसे कि खुदावंद करीम ने इशार फरमाया कि इधहबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्कूहू अला वजह अबी याती बसीरन व अतूनी बिअहलिकुम अजमाइन, कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ और इस कमीज़ को मेरे बाबा के चेहरे पर डालना, तो वो दोबारा से बीना हो जाएंगे, और अब की बार जब आना तो तमाम के तमाम घर वालों को लेकर आना। फिर इसके बाद खुदावंद करीम बयान फरमाता है कि फ़लम्मा अंजा अलबशीर अलकाहू अला वजही फ़र्तद्द बसीरन, जब वो बशारत देने वाला आया और जनाब यूसुफ़ की कमीज़ को जनाब याकूब के चेहरे पर डाला तो जनाब याकूब की बिनाई वापस आ गई, और जनाब याकूब ने इशार फरमाया, क़ाला अलम अकुल्लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, यानी जनाब यूसुफ़ के भाई उसे कहा कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की जानिब से वो जानता हूँ जो कि तुम नहीं जानते। फिर जनाब यूसुफ़ के भाइयों ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। जनाब याकूब ने कहा कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा, और फिर अब की बार पूरा का पूरा घराना मिस्र की तरफ रवाना हुआ, जिसमें जनाब यूसुफ़ के वालिद और वालदा भी शामिल थे। जब जनाब यूसुफ़ के वालिद और वालदा मिस्र पहुँचे तो जनाब यूसुफ़ ने अपने वालिद और वालदा को तख्त नशीन किया, तख्त पर बिठाया, और तख्त पर बिठाने के बाद जो जनाब यूसुफ़ के भाई थे वो सब के सब सजदे में गिर गए। इस पर जनाब यूसुफ़ ने कहा कि ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है कि जिसमें मैंने ख्वाब देखा था कि मुझे 11 सितारे जो है वो सजदा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जनाब यूसुफ़ ने अपने वालिद गिरामी से सारी रुदाद जिक्र की कि किस तरीके से मुझे क़ैद खाने में डाला किया, और फिर बयान फरमाया कि खुदावंद करीम ने मुझ पर क्या क्या इनायतें की। فرمایا کہ رب قد اتیتنی من الملك وعلمتني من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا یعنی وزارت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے دیا، تو ہی زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور مجھے مسلمان کی حالت میں مارنا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا۔ تو یہ تقریباً آیت نمبر 102 تک جناب یوسف کا تفصیلی قصہ تھا کہ جس کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ یوسف میں بیان کیا۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ انبیاء جو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی مال و متع کے لیے لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ اس دعوت تبلیغ پر، اس تبلیغ رسالت پر آپ ان سے کوئی اجر کا سوال مت کریں، یہ تو فقط ذکر ہے عالمین کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا، اس کائنات میں موجود توحید کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور بیان ہوا کہ عذاب خدا انتہائی نزدیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہم قصے بیان کر رہے ہیں، سورہ مبارکہ یوسف کی آخری آیت میں جو بیان فرمایا کہ یہ جو ہم انبیاء کے قصے بیان کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، یعنی یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ قصے ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدى ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ ان کے قصوں میں، انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں عبرت ہے کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ اور یہ قرآن کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس کو ہمارے پیغمبر نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہو، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی، اور اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ رات شروع ہوتی ہے، اور سورہ مبارکہ رات کی کل آیات 43 ہیں، جو ساری کی ساری آیت اس 13ویں پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ رات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ من اکثر قراءۃ سورۃ الرعد لم یصبہ اللہ بصاعقۃ ابدا ولو کان ناصبیا واذا کان مؤمنا ادخل الجنۃ بلا حساب ویشفع فی جمیع من یعرفہ من اہل بیتہ و اخوانہ، کہ جو شخص بھی کثرت کے ساتھ سورہ مبارکہ رات کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند کریم کبھی بھی اس پر آسمانی بجلی نہیں گرائے گا۔ ولو کان ناصبین، امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ ناصبی کیوں نہ ہو، یعنی اہل بیت اطہار سے دشمن رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر سورہ رات کی تلاوت کرتا ہے پابندی سے تو خداوند کریم اس کو یہ والا عذاب نہیں دے گا، بھلے سے کوئی اور دوسرا عذاب دے دے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ مؤمن ہو تو خداوند کریم اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں کے حق میں، اور جو لوگ بھی اس کو جانتے ہیں اس کے دوست و یار کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سورہ مبارکہ رات کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی حقانیت کا بیان کرتے ہوئے خداوند کریم نے توحید کی عظمت کو بیان کیا، اور بالخصوص توحید در ربوبیت کو بیان کیا، اس پر واضح دلیلوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 5 میں معاد کا تذکرہ کیا، کہ یہ جو کافر ہیں یہ معاد کا انکار کرتے ہیں اور اسے ایک عجیب بات شمار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اگر آپ کو ان کی باتوں سے تعجب ہوتا ہے تو اصل تعجب تو ان کا قول ہے۔ ان کا قول کیا ہے کفار کا؟ کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی ایک نئی خلقت ہوگی ہماری؟ تو یہ ان کا تعجب آور قول ہے کہ جو شخص اپنی پہلی خلقت کو دیکھ رہا ہو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے اپنی دوسری خلقت کا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، اور یہ وہ زنجیریں ہیں جو ان کے گلوں میں ہیں، اور یہ لوگ صاحبان جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے کافروں کی اس خواہش کا ذکر کیا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی. یعنی یہ وہ ان کی خواہش ہے جو بار بار خداوند کریم نے جس کا تذکرہ کیا ہے, اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. اس کے جواب میں خداوند کریم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب, ان کو جواب دیجئے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد, کہ آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہادی موجود ہے. اور اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفصیل میں شان نزول میں طرفین میں یہ روایت موجود ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ انما انت منذر, کہ میں منذر ہوں, اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ولکل قوم ہاد, کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 9 میں خداوند کریم نے اپنے علم کو بیان کیا. فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال, کہ خداوند کریم ہر مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے حاملہ ہوئی ہے, اور خداوند کریم رحم کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کو بھی جانتا ہے, اور ہر چیز خدا کے نزدیک ایک مقدار میں موجود ہے. خداوند کریم وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے, غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور حضور کا علم بھی رکھتا ہے. اور پھر فرمائے کہ الکبیر المتعال, خداوند کریم وہ ہے کہ جو انتہائی بلند مرتبہ ہستی ہے. اس کے بعد خداوند کریم نے ایک سنت الہی کا تذکرہ کیا کہ جس کو آیت نمبر 11 میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ خداوند کریم کسی قوم کی بھی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. یہ ایک سنت الہی رہی ہے کہ جس قوم نے بھی خود اپنی حالت کو تبدیل کیا ہے خداوند کریم نے اس کی حالت کو تبدیل کر دیا, لیکن جو قوم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی ہے خداوند کریم نے اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 12 اور 13 میں ایک خاص انداز میں اپنی توحید کا بیان کیا. فرمایا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشی السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال. یہ خداوند کریم وہ ہے کہ جو تمہیں آسمان سے چمکتی ہوئی بجلی دکھلاتا ہے تاکہ تمہیں خوف زدہ کر سکے اور تمہیں امید دلا سکے, اور وہی خداوند کریم ہے کہ جو بھاری بھرکم بادلوں کو خلق کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ جو آسمانی بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے, اور ملائکہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے. اور خداوند کریم ان آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے اور پھر جس کو اللہ چاہتا ہے اس تک ان بجلیوں کو نازل کر دیتا ہے, اور یہ کافر اللہ کے بارے میں جدل کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, جبکہ خداوند کریم انتہائی شدید قدرت والا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے توحید کا بیان کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اس کی جزا کیا ہے, اور جو اللہ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اس کی سزا کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان عقل کی کچھ نشانیاں بیان کی. فرمایا کہ صاحبان عقل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے اس کو وفا کرتے ہیں اور عہد الہی کو توڑتے نہیں ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. چوتھی نشانی یہ ہے کہ آخرت کے برے حساب سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, چھپ کر اور علی اعلان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں, یعنی برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی آیات میں خداوند کریم نے ان کا تذکرہ کیا جو اس کے برعکس ہیں, یعنی وہ عہد الہی کو بھی توڑتے ہیں اور قطع رحمی بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کی جزا بھی خداوند کریم نے ذکر کی. فرمایا کہ یہ عہد الہی کو توڑتے ہیں, زمین پر فساد پھیلاتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, تو ان کی جو جزا ہے یا سزا ہے وہ کیا ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے, اور آخرت میں ان کے لیے برا ٹھکانہ موجود ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, کہ اللہ وہ ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت دے دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اور یہ کافر جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں, خوش ہیں, اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے اگر اس کا تقابل کیا جائے آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑے سے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ کافر جو کہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی, فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر 1000 نشانیاں بھی نازل کر دیں اور 1000 معجزے بھی ان کو دکھا دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فرمایا کہ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتا بل للہ الامر جمیعا, کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے خداوند کریم پہاڑوں کو حرکت دے, یعنی پہاڑ چلنے لگے, اور زمین کو پھاڑ دے اس قرآن کے ذریعے, یا اس قرآن کے ذریعے مثال کے طور پر مردے بولنے لگیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ اتنے ڈھٹے ہوئے ہیں ڈٹائی پر, اس قدر جمے ہوئے ہیں اپنی ڈٹائی پر کہ اگر 1000 معجزے بھی ان کو دکھا دیے جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب, اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا, اور جو بھی ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتا ہے خداوند کریم اس کو پہلے تو ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک سے خداوند کریم اس کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد شرک کی اور مشرکین کی مذمت ہوئی اور آخرت میں ان کی سزا کا بیان ہوا, اور آخری آیات میں سورہ مبارکہ رات کی متقین کی جنت کا تذکرہ ہوا. کافروں کی خواہش کی پیروی سے ڈرایا گیا کہ دیکھو کافروں کی خواہش ہے, ان کی اتباع نہ کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رسولوں میں سے جو رسول بھی کوئی معجزہ لاتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے لاتا ہے, یعنی کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکے. جو اللہ اذن دیتا ہے, جو اللہ معجزہ دکھانا چاہتا ہے, وہ رسول معجزہ دکھاتا ہے. اور پھر آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو بیان فرمایا. اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ ابراہیم ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ ابراہیم والحجر فی رکعتین جمیعا فی جمعۃ لم یصبہ فقر ابدا ولا جنون ولا بلوا, کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ ابراہیم اور سورہ مبارکہ ہجر کو اپنی نماز کی دو رکعتوں میں پڑھتا ہے ہر ہفتے, تو اس تک نہ فقر و تنگ دستی پہنچ سکتی ہے, نہ جنون اس پر عارض ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی مصیبت اس تک پہنچ سکتی ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم کی پہلی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو اس قرآن کے مبین اور مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آ جائیں اپنے پروردگار کے اذن سے, اور صراط العزیز الحمید خداوند کریم جو کہ عزیز بھی اور حمید بھی ہے اس کے راستے پر لوگوں کو لے آئیں. اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اے قوم بنی اسرائیل, یاد کرو کہ خداوند کریم نے تم پر نعمت کی کہ تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کی عصمت دری کرتا تھا, اور اس کے علاوہ اور بہت سی ان کی نعمتوں کو یاد دلایا. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود اور جو ان کے بعد کی قومیں تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کا انکار کیا. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہمارے انبیاء نے توحید کو اپنی قوم تک پہنچایا, اور ان کی قوم یہی کہتی تھی کہ تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو. اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم یقیناً تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں, لیکن خداوند کریم جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے, تو ہم پر خداوند کریم نے خاص اپنا فضل و کرم کیا ہے, لہٰذا ہم تم جیسے ہیں مگر تم جیسے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ جو کفار تھے یہ نہ صرف یہ کہ اپنے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے، اپنے دیار سے نکال دیں گے، اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ریت کی مانند ہیں، ان کے اعمال کو ریت سے تشبیہ دی، یعنی یہ کفار جتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ کر لیں یہ اعمال کے سب اعمال ریت کی مانند ہیں، آخرت میں ان کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اور پھر مشرکین کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری کو بیان کیا، اور پھر خداوند کریم نے دو کلموں کا ذکر کیا، ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ خبیثہ۔ کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی شجرہ طیبہ سے اور کلمہ خبیثہ کو تشبیہ دی شجرہ خبیثہ سے، فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہیں کہ جس کی جڑ بھی مضبوط ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں اور وہ ہر زمانے میں اپنا پھل دیتی ہیں دیتا ہے، اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال شجرہ خبیثہ کی طرح سے کہ جس کی کوئی جڑ نہیں ہے اور وہ روئے زمین پر اگتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے شرک کی مذمت کی اور کفران نعمت کی مذمت کی اور بیان فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کا قصہ بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ اور جناب اسماعیل کو جو اس وقت نومولود تھے ان کو مکہ میں، جو ابھی کا مکہ ہے، اس زمین میں کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ دو، ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ آب و گیا ہے، اور جناب ابراہیم کا یہ امتحان تھا، حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو اور جناب اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا کہ اس موقع پر جو حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی ہیں بڑی اہم دعائیں ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ہوتا تو میں ان دعاؤں کو بیان کرتا، لیکن آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیے گا، بڑی اہم دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم نے بالخصوص اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے اعمال سے جو ہے وہ غافل ہے، بلکہ اس نے عذاب کو ٹالا ہوا ہے ایک ایسے دن کے لیے کہ جس دن کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ جب کافر عذاب کو دیکھیں گے تو یہ پشیمان ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں مزید مہلت دے دے، لیکن اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر آخر میں خداوند کریم نے فرمایا کہ اللہ کافروں کی چالوں سے اور ان کے مکر و ہیلے سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں روز قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔